امام احمد بن حنبل کا متعلق تھا، علماء دیوبند امام ابو حنیفہ کے متعلق تھے، اس کا کیا تعلق تھا؟ لیکن جو سچ کی بات کرتا ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، اس کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا۔ یہی وہ فرق تھا جو 200 سال پہلے انگریز کے ظلم سے، انگریز کی سازش سے شروع ہوا، کہ سچے اولیاء اللہ کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا، اور قبروں پہ ختم دینے والے، اور قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے والے، اور قبروں پہ چراغ جلانے والے، اور قبروں پہ پختہ سے پختہ کرنے والے، اور قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھانے والے، اور لوگوں کے مال کو دونوں ہاتھ سے لوٹنے والوں کو کہہ دیا یہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، اور جس نے نبی کی سنت کے مطابق ساری زندگیاں کھپا دی ان کو وہابی کہہ کر بدنام کیا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں دیوبند کی سرزمین کو، میں سلام کرتا ہوں قاسم نانوتوی کے سرزندوں کو، کہ جس نے وہابیت کے تانے سن کر بھی قرآن و سنت کی مثل کو فروغ دیا۔ میرے دوستو، پیغمبروں کا سب سے بڑا کمال، نبیوں کا سب سے بڑا طریقہ، پیغمبروں کا سب سے بڑا اعزاز ان کا استقلال ہوتا۔ کیا ہوتا ہے استقلال؟ کس کو کہتے ہیں استقلال؟ کا معنی ہے جو بات کہی اس پر پکے ہو جانا، یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ ٹھیک ہے، نبیوں نے اس کے لیے مار کھائی، نبی نے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی، یہ دین مجھے اور تمہیں جہاں آج بیٹھے بٹھائے مل گیا، اس دین کے لیے، اس اللہ کی توحید کے لیے بڑے انبیاء نے مارے کھائے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا، اس دین کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، اس دین کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اس دین کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں آئیں، اس دین کے لیے بڑے بڑے انبیاء پر مسکرات آئے، اس دین کے لیے رسول اللہ کے زندہ مبارک شہید کیے گئے، اس دین کے لیے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس دین کے لیے بلال حبشی کو تفتی ریت سے لٹایا گیا، اس دین کے لیے سمیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جمیلہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، نہدیہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اس دین کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے، اس دین کے لیے احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے حنین کے مارکے میں 19 صحابی شہید ہوئے، خیبر کی لڑائی میں 13 صحابی شہید ہوئے، ہیرے لاہور پہ 67 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے بنی نہجان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے، اور اسی دین کے لیے حضرت زید بن مسلمہ کو پھانسی دے دی گئی، ستارہ بن زید کو پہاڑ سے گرا کر شہید کر دیا گیا، خدیب بن ابی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اس دین کے لیے صحابہ نے بچے یتیم کیے، صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا، اس دین کے لیے صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے، آج مکے اور مدینے میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، کل 1,44,000 صحابہ تھے، باقی 1,34,000 صحابہ کہاں ہے؟ مکے مدینے میں 10,000 صحابہ تھے، باقی صحابی پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا قرآن لے کر پہنچے، کوئی مصر میں جا کر سو گیا، کوئی افغانستان میں جا کر سو گیا، کوئی قسطنطنیہ دنیا میں جا کر سو گیا، کوئی جناب علی ایک چین کے سہاراؤں میں ثابت نے ابھی مکہ سو گیا، اور سلام بن سلمہ یہاں پشاور کے علاقے میں اصحاب بابا کے نام پر آ کر ان کی قبریں یہاں آ کر سو گیا، پیغمبر کے صحابہ مشرق سے مغرب تک پھیلے، شمال سے جنوب تک پھیلے، سمندروں کو عبور کیا، دریاؤں کا سینہ چاک کیا، کشتیوں پہ بیٹھ کر سمندروں میں اترے، ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا، پیغمبر کے صحابہ نے بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، حویلیاں چھوڑ دی، شہر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن نہ قرآن کو چھوڑا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے مار کھائے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں آپ کو آج کی تقریر میں اولیاء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، اولیاء کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، اولیاء کہتے کس کو ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے سب کچھ لٹا دے، اسی دین کے لیے حضرت سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اسی دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، اور 4 سال ابو حنیفہ جیل میں رہا، اور ابو حنیفہ کا جنازہ بیچ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ اسی دین کے لیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور وہ محمد بن سیری کہتے ہیں کہ میں ضروری بس علم سی لے رہا ہوں، اگر وہ کوڑا ہاتھی پہ پڑتا ہاتھی بھی کہاں پڑتا۔ اس دین کے لیے امام شافی کو مسجد کے امام شافی کے قبر کا حقہ لگایا گیا، اس دین کے لیے امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا، اس دین کے لیے امام بخاری کو دھکے دے دے کر بخاری سے نکالا گیا، اس دین کے لیے امام مسلم کو تکلیفیں دی گئی، اس دین کے لیے امام غزالی کو کو بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا، اس ٹیم کے لیے انہوں نے راضی کو تکلیفیں آئی، اور اس ٹیم کے لیے انہوں نے اتنے تیلیاں کا جنازا تم اس کے قلعے سے اٹھا، اور اتنے تیلیاں وہ اتنے تیلیاں جس نے 600 کتابیں لکھی، وہ اتنے تیلیاں جس کے علم کا کوئی کنارا نہ تھا، وہ اتنے تیلیاں جب اس کے شاگردوں میں تفسیر ابن کثیر کا مصنف تھا، جس کے شاگردوں میں حافظ ابن قیم جسے حافظ ابن جوزی کہتے، اور اس کے شاگردوں میں جس کے شاگردوں میں 10,000 علماء روزانہ بیٹھ کر حدیث لکھا کرتے تھے، لیکن فتنہ تاتار کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن تیمیہ نے مدرسہ چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دی، تلوار اٹھا کر میدان میں آیا، جب آپ جیل میں گیا 3 سال ابن تیمیہ جیل میں رہا، اور جیل سے ابن تیمیہ کا جنازہ اٹھا، اس کے جنازے پر 1,00,000 علماء نے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ادا، یہ عبادت ابن تیمیہ کی عظمت تھی، اس دین کے لیے کتنے لوگوں نے مارے کھائے، اور ابن تیمیہ کے بعد اسی دین کے لیے ہندوستان میں اس مرد قلندر کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جب مغلوں کی حکومت قائم ہوئی، سب سے پہلا مغل حکمران تھا جس کا نام تھا اکبر بادشاہ، کیا نام تھا آپ جانتے ہیں؟ اکبر بادشاہ، اکبر بادشاہ جلال الدین اکبر جس کو کہتے ہیں، ہندوستان کا سب سے پہلا مغل حکمران ہے، اور اتنا عظیم سلطنت کا بانی تھا کہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ افغانستان بھی ہندوستان میں تھا اس وقت، ایران بھی ہندوستان میں تھا اس وقت، اس وقت جلال الدین اکبر حکمران تھا، اس نے ایک دین اکبری بنایا، دین الہی بنایا، نیا دین بنایا، تاکہ ہندو بھی خوش رہے، عیسائی بھی خوش رہے، یہودی بھی خوش رہے، مسلمان بھی خوش رہے، ایسا نیا قانون بنایا، نیا نظام بنایا، اس کو بھی چند درباری مولوی مل گئے، جس طرح آج پاکستان کے حکمران ضیاء الحق کو بھی کئی درباری ملا ملے ہوئے ہیں، درباری مولوی ہر دور کے حکمران کو مل جاتے ہیں، درباری مولوی چاپلوسی کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے کرتے وہ ساری زندگی بے روسی میں گزار دیتے ہیں، لیکن حق پرست مظاہر حکمرانوں سے ٹکرا کر پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے دوست جلال الدین اکبر کے دور کے بڑے بڑے درباری مولوی تھے، انہوں نے کہا ایسا دین بناؤ کہ جس دین پر سارے لوگ خوش ہو جائیں، اس نے ایسا دین بنایا، اس کا نام رکھا دین الہی، کیا نام رکھا؟ کہتے ہیں یہ دین الہی ہے، دین اکبری کو دین الہی کہا۔ اس دور کا کوئی مولوی مقابلے میں نہیں آیا، اگر توجہ کی ضرورت ہے، اس دور کا کوئی عالم مقابلے میں نہیں آتا تھا، سارے مولوی چپ کر کے گھروں میں بیٹھ کے، ایک آدمی 32 سال کا نوجوان تھا، 32 سالہ نوجوان، کھدر کے کپڑے ہیں، کھدر کی چادر ہے، کھدر کی ٹوپی ہے، پہن کر میدان میں اتر آیا، پیروں نے کہا تو قتل ہو جائے گا، مولویوں نے کہا تو ذبح ہو جائے گا، کسی نے کہا چپ کر کے گھر بیٹھ جا، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے، لیکن وہ نوجوان سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آیا، اس نوجوان نے جلال الدین اکبر کا مقابلہ کیا، اس نوجوان نے اکبر کے دین کو ٹھکرا دیا، اس نوجوان نے اکبر کی سلطنت کو پاش پاش کرنے کا ارادہ کیا، اسی نوجوان کو تاریخ کی زبان میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہا جاتا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ آج پاکستان میں کئی تین اپنے آپ کو مجددی کہلاتے ہیں، کئی نقشبندی کہلاتے ہیں، میرے دوست مجددی کہلانا بڑا آسان ہے، نقشبندی کہلانا بڑا آسان ہے، لیکن جو کام مجدد نے کیا وہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ دنیا جانتی ہے اکبر مر گیا، علامہ حضرت مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا، اکبر کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا جہانگیر اقتدار میں آیا، جہانگیر کو درباری مولویوں نے کہا کہ جب تک یہ مجدد الفسانی یہ مولوی تیری بیعت نہیں کرتا، تیرے دروازے پر نہیں جھکتا، اس وقت تک تیری سلطنت کامیاب نہیں ہوتی، اس نے کہا کوئی صورت بتاؤ تو یہ مجدد میرے سامنے سر جھکائے، جو آدمی اس کے دربار میں آتا پہلے سجدہ کرتا پھر دربار میں پیش ہوتا، اس نے درباری مولویوں نے کہا یہ مجدد تو گردن کٹا سکتا ہے سر نہیں جھکا سکتا، اس نے کہا کوئی صورت تو بناؤ، صورت یہ بنائی گئی، ایک لوہے کا بہت بڑا گیٹ بنایا جائے، اس کے اندر سے ایک الماری لگائی جائے، اس مجدد الفسانی کو جیل چڑھایا جائے، اور جب یہ چھوٹی الماری سے گردن جھکا کر گزرے گا، جب یہ گردن جھکائے گا تو بادشاہ کہے گا دیکھو مجدد نے میرے دربار میں گردن جھکا دی ہے، مجدد الفسانی کو جیل چلایا گیا، اس گیٹ سے گزارنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا، مجدد صاحب ایک کچپ انسان تھا، اللہ کا ولی تھا، اس نے سوچا کہ میں گردن نیچے کر کے جاؤں گا، حکومت سمجھے گی، مجدد نے سر جھکا دیا، مجدد الفسانی نے گردن نیچے کرنے کی بجائے اپنی ٹانگوں کو پہلے دروازے کے اندر داخل کیا اور اثر کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ مجدد الفسانی جب اثر کا پیش ہوا تو جہانگیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ اتنا عظیم آتی ہے جو میرے دروازے پر آ کر بھی میرے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتا بلکہ دروازے کے اندر سے بھی یہ آنکھ اکڑ کر نکلتا ہے وہ مجدد الفسانی اس کے اسی عظیم کردار کی وجہ سے علامہ اقبال شاعر مشرق نے مجدد الفسانی کے بارے میں بڑا عجیب شعر کہا. علامہ اقبال سن 1934 میں سرہند کی بستی میں گیا اور مجدد الفسانی کی قبر پر کھڑے ہو کر علامہ اقبال نے یہ شعر کہے تھے. توجہ کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے مجدد کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے, اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفس گرم سے گرمیوں آرام. مجدد الفسانی اکڑ کر آیا, جہانگیر حیران ہو گیا. مجدد الفسانی کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا. کتابیں کہتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد جہانگیر کے دل میں اللہ نے ہدایت کی روشنی ڈالی. جہانگیر مجدد کے پاس جیل میں گیا, توبہ کی, معافی مانگی. جیل میں مجدد الفسانی کا جہانگیر مرید ہو گیا, باعزت ان کو رہا کیا. اور اس کے بعد جہانگیر نے اسلامی سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھی. اورنگزیب عالمگیر شاہجہاں ان یہ جہانگیر کی اولاد ہے. انہوں نے فتاوا عالمگیری کیوں لکھا ہندوستان میں تو کیا دیکھ کر انہوں نے گزارا کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجدد الفسانی کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا. خواجہ معصوم مجدد الفسانی کا لڑکا تھا جس کی وجہ سے فتاوا عالمگیری بنایا گیا, جس کی وجہ سے ہندوستان کی ملک حکومت پیغمبر کی شہرائے سنت پر کھڑی ہوئی. یہ حضرت مجدد الفسانی کا کمال تھا. اگر مجدد الفسانی ہندوستان میں پیدا نہ ہوتا آج پورے ہندوستان میں قرآن و سنت کا نام لینے والا کوئی پیدا نہ ہوتا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی انہیں تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہندوستان میں اسلام کو باقی رکھا. کچھ عرصہ گزر گیا, تقریباً 150 سال کے بعد مجدد الفسانی کی وفات کی 150 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد الرحیم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا کیا جس لڑکے کا نام تھا شاہ ولی اللہ محبت سے گئے. میری بات آپ کو سمجھ میں آئی اور بولو تو بات بھی سمجھ میں آئی؟ کسی کو چپ کر کے بیٹھے ہو میرا مطلب ہے میری گال کا مطلب نہیں کہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی. میرے دوست تو بڑی قابل غور بات, اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو مجدد الفسانی کے 150 سال بعد شیخ عبد الرحیم کے گھر میں پیدا کیا. اس وقت ہندوستان میں برطانیہ کے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آ چکا تھا اور اس نے بمبئی کے ساحل پر واسکو ڈی گاما کے ذریعے اپنی چھاونی قائم کر لی تھی. اس وقت کے مغل حکمران نے انگریز کو خوش آمدید کہا تھا, لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد نے اسی انگریز کو نکالنے کا پھر منصوبہ بنایا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سن 1864 میں دنیا سے رخصت ہوئے. ان کے گھر میں بیٹا ان کا شاہد العزیز پیدا ہو چکا تھا جو سن 1724 میں پیدا ہوئے. سن 1764 میں شاہد العزیز اپنے باپ کی مسلط پر بیٹھتا ہے اور شاہد العزیز نے شاہ ولی اللہ کی مسلط پر بیٹھ کر سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے. یہ فتویٰ شاہد العزیز کا تھا. اور آپ کی معلومات کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ ایک ایسا انسان تھا جس کے چار بیٹے تھے, چاروں بیٹے قرآن کے مفسر تھے, حدیث کے محدث تھے. بڑے بیٹے کا نام شاہ ولی اللہ شاہد العزیز تھا, دوسرے بیٹے کا نام شاہ عبد القادر, تیسرے کا نام شاہ رفیع الدین, چوتھے کا نام شاہ عبد الغنی. یہ شاہ عبد الغنی وہ ہے جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. گویا کہ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے حقیقی پوتے ہیں. شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا ترجمہ ہندوستان میں سب سے پہلے اردو زبان میں لکھا اور شاہ عبد العزیز نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا. شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کی فارسی میں ترجمے کے نکات لکھے, شاہ عبد العزیز نے فارسی میں تفسیر لکھی. یہ بڑی تاریخ تھی میرے دوستو. شاہ عبد العزیز نے ہندوستان میں انگریز کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا. اس فتوی پر عمل کرنے والا سن 1792 میں ایک نوجوان اللہ نے پیدا کیا جس نوجوان کو تاریخ کی زبان میں فتح علی سلطان ٹیپو کہا جاتا ہے. سلطان ٹیپو وہ عظیم انسان ہے جس نے 1792 میں انگریز کے خلاف میسور کی چار لڑائیاں لڑی. وہ سلطان ٹیپو جو سرنگا پٹن کے قلعے پر لڑتا ہوا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی دیگر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. سلطان ٹیپو کو سپہ سالار میر صادق نے جو کیا تھا اس نے 900 مربع زمین انگریز سے لے کر انگریز کا ساتھ دیا. این موقع پر سلطان ٹیپو سے غداری کی, سلطان کو توڑ گیا. نواز سراج دولہ آباد میں میدان میں آیا, اس کے سپہ سالار میر جعفر نے 600 مربع زمین انگریز سے لے لی اور نواز سراج دولہ کا ساتھ توڑ گیا. وہ بھی کیا تھا, کیا نے ہر دور میں امت مسلمہ کو دھوکہ دیا ہے. یہ ایک تاریخ ہے, اس تاریخ کو دنیا کی کوئی طاقت فراموش نہیں کر سکتی ہے. سلطان ٹیپو کے بعد نواز سراج دولہ بھی انگریز کے مظالم کی بھیڑ کر گیا. اس کے بعد 1826 میں ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید جو شاہ عبد الغنی کے سردن تھے, شاہ عبد العزیز کے نتیجے تھے اور سید احمد بریلوی کے مرید اور شاگرد تھے, انہوں نے اپنے پیر سید احمد بلائے سید احمد بریلوی کی قیادت میں ہندوستان سے رائے بریلی سے چل کر درہ خیبر سے ہوتے ہوئے پشاور پر آکرمنا کیا. اس پشاور پر سن 1826 میں شاہ اسماعیل شہید نے آ کر سب سے پہلے پشاور کے چوک یادگار میں اس خلافت حضرت سید احمد شفیق کی امین المومنین کا پرچم لہرایا اور پشاور میں سن 1826 میں جب سید احمد شفیق نے حملہ کیا, پہلے حملے میں راجا رنجیت سنگھ کی فوجوں کو شکست تھی, اس لیے کہ راجا رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب پر تھی. اس وقت صوبہ سرحدی پنجاب میں شامل تھا. سید احمد نے پہلا حملہ کر کے پشاور کو فتح کیا. شاہ اسماعیل ان کے کمانڈر چیف تھے اور اس کے بعد پشاور کے شہر میں شراب پر پابندی لگائی, جوئے پر پابندی لگائی, سٹے پر پابندی لگائی. یہ سن 1826 کی بات ہے اور آپ کی معلومات کے لیے کرتا ہوں کہ جس دن شاہ اسماعیل نے پشاور کے چوک یادگار میں شراب پر پابندی کا اعلان کیا اس دن یکم مئی اتوار کا دن تھا. یکم مئی اتوار کو 1826 کو شاہ اسماعیل نے پشاور کے چوک میں شراب پر پابندی لگائی اور اسی پشاور کے اندر جب شاہ اسماعیل کا ایک روحانی سردن مفتی محمود برسر اقتدار آتا ہے, مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ اسی پشاور میں بنتا ہے, تو جس دن مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے شراب پر پابندی لگائی اس دن بھی یکم مئی اتوار ہی کا دن تھا. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 1872 یکم مئی اتوار کے دن اسی پشاور کے شہر میں شراب پر پابندی لگائی اور شاہ اسماعیل شہید نے 1826 یکم مئی اتوار کے دن اسی پشاور کے شہر میں شراب پر پابندی لگائی. یہ تاریخ کا ایک عجیب و غریب اتفاق ہے جس کو دنیا کی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کی فوجیں اسمان گئی, چار سدا نوشہرہ اکوڑا کو فتح کرتی ہوئی ہدارا ہری پور ہدارا کی طرف بڑی. جس علاقے کو شاہ اسماعیل فتح کرتے وہاں چار مہینے چھ مہینے قیام کرتے. بلاخر یہ قافلہ 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر پہنچا. 1831 چار مئی کے دن حضرت سید احمد شہید سجدے کی حالت میں تھے. ہزارہ کے کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے ان کو شکست ہو گئی اور اس کی گردن کاٹ دی گئی. سید احمد شہید کا سر کاٹ دیا گیا اور اس کے بعد 4-3 دن تک شاہ اسماعیل شہید دست بدست لڑائی لڑتے رہے. بلاخر شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے اور آج بھی ان کی قبر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر بن رہی ہے. بالا کوٹ تو ہندوستان میں نہیں ہے, پاکستان میں ہے. جائیے آپ دیکھیے کہ پہاڑوں کے اوپر شاہ اسماعیل اور ان کے 450 رفقا قبریں آج بھی بنی ہوئی ہیں اور سید احمد کی قبر بالا کوٹ کے بازار میں بنی ہوئی ہے. ان کا سر بالا کوٹ کے بازار میں دفن ہے اور ان کا گھر دریا کے پاس دریائے نیلم کے پرے دوسری طرف ان کا گھر دفن ہے. سید احمد کی گردن کے ٹکڑے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. آج پاکستان کا جگت پڑوس ملا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل سے تنقید کرتے ہیں اور کہتا جناب وہ ہندوؤں اور سکھوں کے گنج سے جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ میدان جہاد میں کبھی گردن نہیں اٹھایا کرتا. ایجنٹ مربے لیتا ہے, ایجنٹ زمینیں لیتا ہے, ایجنٹ بچے تکپ چلاتا ہے, ایجنٹ پاکستان کے جلطانی ہے, چلانی ہے, کرنسی ہے, بلوچستان کے رئیسانی ہے, صوبہ سرحد کے کئی خوانین ہے جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیچ چاہی, انگریز کے گھوڑوں کے خرچے ملے, انگریز کے سامنے معافیاں مانگی. اور وہ ایجنٹ نہیں ہوتا جو میدان جہاد میں اپنی گردن کٹاتا ہے. شاہ اسماعیل نے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر اپنی گردن کٹا کر بچے یتیم کرا کے بیٹیوں کو بیوہ کرا کے دنیا کو بتا دیا کہ شاہ اسماعیل بدر و حنین کے غازیوں کا وارث ہے. یہ گردن جھکا سکتا ہے, گردن کٹا سکتا ہے, گردن جھکا نہیں سکتا. اس وقت تک ہندوستان پنجاب کے اوپر راجا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی, لیکن پورے ہندوستان میں مجموعی طور پر انگریز کا اقتدار تھا. چنانچہ 1856 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سب کو رحمت اللہ تعالیٰ جانتے حاجی امداد اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہندوستان کا وہ تیر ہے کہ جس تیر کو بریلوی بھی اپنا تیر سمجھتے ہیں اور دیوبندی بھی اپنا تیر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ میں سے کئی لوگ حیران ہوں گے کہ تیر تو دونوں کا ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی،
یہ بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اختلاف کیوں ہے، تاکہ اولیاء اللہ کی پوری تاریخ کا پتہ چل جائے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے 41 خلفاء تھے. کتنے خلفاء؟ 41 خلفاء میں پہلے خلیفے کا نام تھا مولانا رشید احمد گنگوہی، دوسرے خلیفے کا نام تھا مولانا قاسم نانوتوی، اور آخری خلیفے کا نام تھا پیر میر علی شاہ گولری. یہ آخری خلیفہ تھے حضرت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مولوی احمد رضا بیچارے کا تو ذکر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 41 خلفاء تھا، پہلے خلیفہ مولانا رشید احمد گنگوہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. جس وقت 1856 میں میٹنگ ہوئی دلی کے اندر کہ انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے یا بے غیرت ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انگریز کا مقابلہ کرنا فرض ہے. کسی نے کہا ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہے، فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی، ولولہ پیدا ہوا، فیصلہ ہوا کہ انگریز کے خلاف لڑائی کرنا فرض ہو چکا ہے. چنانچہ 1857 ہندوستان کی سب سے بڑی جنگ آزادی جو علماء نے انگریز کے خلاف لڑی ہے، یہ سب سے بڑی جنگ آزادی ہے. آج پاکستان کے کئی قوانین آپ کے صوبہ سرحد میں ایک بڑے خان صاحب اور کئی قوانین اس ملک میں ایسے موجود ہیں جو علماء پر تنقید کرتے اور کبھی کہتے جناب لوگوں کی روٹیاں توڑنے والے، اور کبھی کچھ کہہ کر تنقید کرتے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کے لیے جتنی مار علماء نے کھائی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی عالم تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو تھے. یہ 22 دن تک جنگ آزادی انگریز کے خلاف لڑی جاتی رہی، بلاخر علماء کو فتح حاصل نہ ہو سکی غداری کی وجہ سے، کچھ اپنے لوگوں نے غداری کی. اور اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد میرے دوستو انگریز نے 14,000 علماء کو شہید کیا اس جنگ آزادی کے دوران 22 دنوں میں، اور اس جنگ آزادی کے نتیجے میں 500,000 علماء تک پیدار پر لٹکائے گئے. 500,000 علماء معمولی بات نہیں ہے. مسٹر تھامسن انگریزی کی کتاب میں لکھتا ہے کہ سن 1862 سے لے کر 1866 تک ان 4-5 سالوں میں علماء نے انگریز نے علماء کے خاتمے کا فیصلہ کیا. مسٹر تھامسن کہتا ہے کہ وائس رائے برطانیہ کو ڈاکٹر ولیم میور نے کہا اگر اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو مولوی کا خاتمہ کر، مدرسے کا خاتمہ کر، مسجد کا خاتمہ کر. چنانچہ 1864 میں انگریز کے آرڈر سے ہندوستان کے تمام مدارس عربیہ پر بلڈوزر کھڑا دیے گئے، مسجدیں سفید کر دی گئی، علماء کا قتل عام ہوا. 14,000 علماء صرف وہ تھے، 12,000 علماء صرف وہ تھے کہ جن کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک جن کی گردنوں کو لٹکایا گیا، اور 23,000 علماء وہ تھے جن کو کالا پانی میں بھیج دیا گیا. لاہور کے دریائے راوی میں 100 علماء کو روزانہ بورجوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. مسٹر تھامسن کہتا ہے کہ سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈالا گیا. جو داڑھی والا نظر آتا اس کو انگریز گولی کا نشانہ بنا دیتا. علماء کا قتل عام ہوا، تانبے کے برتنوں کے ساتھ، تانبے کے ساتھ علماء کے جسموں کو ڈالا گیا، دریاؤں میں علماء کو بہایا گیا، جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈالا گیا، مدارس کی عربیہ کو شہید کر دیا گیا. اس وقت 500,000 علماء پورے ہندوستان کے اندر 500,000 علماء کو ذبح کر دیا گیا. اس لیے تاکہ قرآن مٹ جائے، تاکہ حدیث مٹ جائے، تاکہ شریعت مٹ جائے، تاکہ نبی کا دین مٹ جائے، اللہ نے اپنے پیغمبر کے دین کو باقی رکھنا تھا. جب مدرسوں سے بلڈوزر کھڑا دیے گئے علماء کا قتل عام ہو گیا. 1866 میں 1866 29 مئی 15 محرم 14 محرم الحرام کو رات کو خواب
آپ نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو جن کو 6 لاکھ کی سزا ہوئی تھی 6 لاکھ کی سزا کاٹ کرائے تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی جن کا ہاتھ چل کر دیا گیا تھا، جن کو مار مار کر جن کے جسم کو ناکارا کر دیا گیا تھا، آپ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نے فرمایا مولانا قاسم اگر کسی طرح ہندوستان سے مدرسے مٹ گئے، مقاصد مٹ گئے، علماء مٹ گئے تو دین کا نام نشان مٹ جائے گا، اس لیے جاؤ دیوبند کی بستی میں جا کر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو۔ چنانچہ 1864 30 مئی کی صبح کو مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کی بستی میں آئے اور آ کر وہاں ایک مدرسے کی بنیاد انار کے ایک درخت کے نیچے رکھی، وہ مدرسہ جو 1866 30 مئی 15 محرم الحرام کی صبح کو قائم ہوا تھا، آج 120 سال کے بعد اس مدرسہ کے جب قواعد دنیا کے سامنے آتے ہیں تب ہمیں قواعد سے پتا چلتا ہے کہ اس مدرسے سے جو انار کے درخت کے نیچے شروع کیا گیا تھا آج 80,000 علماء تاریخ و تحصیل ہو کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا رہی ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ جماعت ہے، یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے جس کے سخیل مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی وہ عظیم انسان تھا کہ جو جس نے 1857 میں انگریز کا مقابلہ کیا، وہ عظیم جرنیل تھا کہ جس نے دیوبند کی مسند پر بیٹھ کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن جیسا انسان پیدا کیا، شیخ الہند محمود الحسن کون تھا جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، محمود الحسن کون تھا جو کھدر کے کپڑے پہن کر وائس طرح برطانیہ سے لڑکا تھا، محمود الحسن کون تھا کہ جو 33 سال دیوبند کی مسند پر نبی کی حدیث پڑھاتا رہا، شیخ الہند محمود الحسن کون تھا جس کے شاگردوں میں پہلا شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی خان بھی پیدا ہوا، جس نے 2,000 کتابیں لکھ کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا دیا، جس کے شاگردوں میں مولانا عباد اللہ سندھی پیدا ہوا جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کیا تھا، وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا، جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا کہ روئے زمین پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوا کہ جس نے بخاری شریف کی طرح عربی میں فیض الباری لکھ کر پوری دنیا عرب کو حیران کر دیا، وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں علامہ سید حسین احمد مدنی پیدا ہوا کہ جس نے 7.5 سال انگریز کی جیل کاٹی، جس نے 77 سال پیغمبر کی حدیث پڑھائی، 115 خلفاء پیدا کیے، جس نے 33 سال دیوبند کی مسند پر پیغمبر کی حدیث پڑھائی اور 14 سال رسول اللہ کے روضے پہ نبی کی حدیث پڑھائی۔ میرے دوستو وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوا، جس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک چلائی، جس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے پرچم لہرائے، جس نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی قیادت کی، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الہند محمود الحسن کا شاگرد تھا۔ شیخ الہند محمود الحسن وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا۔ تبلیغی جماعت کو ساری دنیا جانتی ہے، یہ شیخ الہند محمود الحسن کے شاگرد مولانا الیاس دہلوی کا سب کا جاریہ ہے، آج تبلیغی جماعت پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، آج پاکستان کا اہل بدعت طبقہ تبلیغی جماعت کو بری نظر سے دیکھتا ہوگا، کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ایک جمعراتی مولوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں تبلیغی جماعت سے کیا تکلیف ہے، بسترا بھی اپنا، لوٹا بھی اپنا، مسلح بھی اپنا، پیسہ بھی اپنا، وقت بھی اپنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ، اور حاجی صاحب کے پاس میرا قیام ہوتا تھا، لاکھوں روپے ہر سال ہماری جمعیت علماء پاکستان کو دیتے تھے، لیکن اس دفعہ میں گیا حاجی صاحب استقبال کرنے نہیں آئے، میں نے پوچھا کہاں رہے تو پتا چلا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے۔ مجھے تکلیف ہو گئی کہ پیسے سارے گئے پاکستان آئے، کہنے لگے رائے گنج کا فتنہ سب سے بڑا ہے، تبلیغی جماعت والے سب سے برے ہیں، اس لیے اس فتنے کو ختم کرو، کیا کریں گی رائے گنج میں کانفرنس کرو۔ رائے گنج میں جناب کانفرنس رکھی، ملاد کانفرنس رائے گنج میں رکھی، جس پارک میں وہ کانفرنس رکھی اس پارک میں 10,000 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتا، لیکن کانفرنس کے بعد دوسرے دن اعلان آیا اخبار میں کہ جناب 10 لاکھ انسانوں نے شرکت کی۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا اتنا بڑا جھوٹ، کہنے لگا اگر تمہارے رائے گنج میں 25 لاکھ آدمی آ سکتا ہے تو ہم 10 لاکھ نہ کریں تو کیا کریں، ہم 10 لاکھ کی بات نہ کریں ہماری سر۔ میں نے کہا وہاں تو 10,000 آدمی پورا نہیں آتا۔ اور حاجی صاحب کے پاس میرا قیام ہوتا تھا،
لاکھوں پہ ہر سال ہماری جمعیت علماء پاکستان کو دیتے تھے، لیکن اس دفعہ میں گیا حاجی صاحب استقبال کرنے نہیں آئے. میں نے پوچھا کہاں گئے تو پتا چلا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تھے. مجھے تکلیف ہو گئی کہ پیسے سارے گئے، پیسے سارے گئے پاکستان آئے. کہنے لگے رائے گنج کا فتنہ سب سے بڑا ہے، تبلیغی جماعت والے سب سے برے ہیں، اس لیے اس فتنے کو ختم کرو. کیا کرو گی؟ رائے گنج میں کانفرنس کرو. رائے گنج میں جناب کانفرنس رکھی، ملاد کانفرنس رائے گنج میں رکھی. جس پارک میں وہ کانفرنس رکھی اس پارک میں 10,000 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتا، لیکن کانفرنس کے بعد دوسرے دن اعلان آیا اخبار میں کہ جناب 10,00,000 انسانوں نے شرکت کی. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا اتنا بڑا جھوٹ. کہنے لگا اگر تمہارے رائے گنج میں 25,00,000 آدمی آ سکتا ہے تو ہم 10,00,000 نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم 10,00,000 کی بات بھی نہ کریں. ہماری سر میں نے کہا وہاں تو 10,000 آدمی پورا نہیں آتا. اس نے کہا وہاں سارا پاکستان تو دیکھنے نہیں آیا تھا، وہاں تو چند آدمیوں کو پتا ہے. اگر وہاں تمہارے یہاں 25,00,000 آ گئے، ہمارے یہاں 10,000 آ گئے، اخبار میں تو صرف 2-3 صفروں کا فرق ہے. میں نے کہا پھر مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ 50 کتابیں لکھوں گا لیکن لکھی 5. لوگوں نے کہا 5 لکھی پیسے 50 کے لیے. کہنے لگا صفر کا فرق ہے. تو مرزا قادیانی اور ان کی باتوں میں فرق کوئی نہیں. مشرق جو ہوتا ہے اس کو عادت جھوٹ کی ہوتی ہے. وہاں جناب صبح سے لے کر شام تک تقریریں کی، تبلیغی جماعت والوں کو برا کہا. سب سے بڑا اعتراض کیا کیا کہ یہ ان سے یہ بستر اٹھا کر جاتے ہیں، یہ لوٹے اٹھا کر جاتے ہیں. اور میں نے کہا لوٹا بھی اپنا، بستر بھی اپنا، مسواک بھی اپنی، تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. صبح سے لے کر شام تک اتنی گالیاں دی کہ عصر کی نماز کے وقت کالج اور سکولوں کے کچھ لڑکے جو کانفرنس میں موجود تھے انہوں نے کہا اگر یہ لوگ اتنے گستاخ ہیں، اتنے بے ایمان ہیں، اتنے نبی کے دشمن ہیں تو آج ان کے مرکز رائے گنج پر ہم قبضہ کریں تاکہ ہم آج کے رسول بنے. چنانچہ 300-400 لڑکے تیار ہو گئے کہ رائے گنج کے مرکز پر قبضہ کریں گے. جناب وہاں سے تیار ہو کر نعرے مارتے ہوئے، نعرے رسالت کہتے ہوئے چل پڑے، آج ہم رائے گنج کے مرکز پر قبضہ کریں گے. آپ کو آپ حیران ہوئے کہ جناب قبضہ کرنے کے لیے وہ چلے تھے، پھر قبضہ کیوں ہوا؟ جب مرکز میں پہنچے، جو لوگ تبلیغی جماعت کے مرکز میں گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں 2-4,000 آدمی ہر وقت موجود ہوتا ہے. چنانچہ مرکز والوں کو کسی نے بتا دیا کہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مرکز والے سارے آدمی مسجد سے نکل کر باہر آ گئے استقبال کرنے کے لیے. جب یہ 300 آدمی گیا، نعرے مارتا ہوا ہم قبضہ کرنے آئے ہیں، انہوں نے سلام لیا، انہوں نے استقبال کیا. وہ کہہ رہے ہم تو قبضہ کرنے آئے. انہوں نے کہا بھائی آئیے تشریف لائیے، ہم قبضہ کراتے ہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ بزرگ ہیں ہمارے، آئیے کسی حیران ہوگا جی. ہم قبضہ کراتے ہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ بزرگ ہیں ہمارے، آئیے تشریف. وہ حیران ہوگا جی، ہم تو قبضہ کرانے آئے اور یہ کہا کہ ہم قبضہ کرا رہے ہیں. اب آدھا غصہ تو ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں قبضہ کراتے ہیں، ابھی ہم تو قبضہ کر لیں، ہم تمہیں نکال دیں گے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے، آپ آئیے تشریف لائے. اب ان میں سے کئی ڈر گئے، انہوں نے کہا تمہیں ہمیں اندر میں جا کر مارے نا، ہماری پٹائی نہ کریں. مجھ سے بزدل ہوتا ہے، یہ آپ کی معلومات کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، ڈر بڑا تھا لیکن تبلیغی جماعت والوں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اندر لے جا کر مارے. وہ تو پیار کی مار ہے، ان کی پیار کی تلوار ہے، پیار کی بات کرتے ہیں. اندر لے گئے، وہاں جا کر ماشاء اللہ انہوں نے چائے پکائی، بسکٹ دیے. چائے اور بسکٹوں کے تو یہ ویسے دشمن ہے، اور جو ہے چائے اور بسکٹ آ گئے خاطر تلاش ہوئی. مگر اپنی نماز سے پہلے پہلے چائے بھی پی رہے ہیں، بسکٹ بھی کھا رہے ہیں. ان پاگلوں سے کوئی پوچھے کہ جن کو نبی کا گستاخ کیا کر چلے تھے، گستاخوں سے تم چائے پی رہے ہو؟ چائے پیے اور بسکٹ کھائے، آدھوں کا غصہ تو ویسے ختم ہو. ایک دوسرے کہیں گے یار یہ تو بڑے اچھے ہیں، دیکھو چائے پیش کر رہے ہیں، بسکٹ پیش کر رہے ہیں، ان سے اچھا کون ہوگا؟ اچھا جناب کہنے لگے نہیں. وہ جماعت والوں سے کہنے لگے ہم تمہارے تو ساتھ ہیں، لیکن یہ جو دیوبندی ہے نا، دیوبندی لوگ ہیں، یہ یہاں کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں تو سب آ سکتے ہیں، بریلوی بھی آ سکتے ہیں، دیوبندی بھی آنے بیچ بھی آپ بھی آئے. کہنے لگے اچھا سب کا مرکز ہے؟ انہوں نے کہا سب کا مرکز ہے. اچھا تو اس طرح کریں آج مغرب کی نماز کے بعد ہمارا بیان ہوگا. جو مغرب کے بعد وہاں تعلیم ہوتی ہے نا، بیان ہوتا ہے. تو کہنے لگے اچھا اگر سب بیان کر سکتے ہیں تو آج ہمارا بیان ہوگا. تو بزرگوں نے کہا جناب ہر روز مغرب کے بعد جس کا بیان ہونا ہوتا ہے دوپہر کو 11 بجے اس کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، اس کا نام آ جاتا ہے. آپ اس طرح کریں رات آپ کے نام فرمائیں، کل صبح 11 بجے آپ کا نام مشورے میں دے دیں گے تو کل شام آپ کے ساتھ کریں. تو کئیوں نے کہا ٹھیک ہے جی کل رات قبضہ کر لیں گے. تو آدھوں نے کہا کہ جناب ابھی چائے پی کر آدھے بدل گئے، رات رہے گا تو سارے بدل گئے، اس لیے خدا کرے اس لیے ابھی واپس چلے. جناب علی وہ جو 350 آدمی قبضہ کرنے گئے تھے ان میں 200 آدمی وہاں چلا لکھوا کر آئے، اور باقی 150 آدمی ویسے گالیاں دیتا واپس آ گیا. اور بعد میں میرا یقین ہے کہ وہ بھی گئے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ کے جس وقت رائے گنج میں یہ ملاد کانگ تھی، اس سے پہلے رائے گنج کے شہر میں تبلیغی جماعت کا کوئی مرکز نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن اس کے بعد 8 مسجدوں سے تبلیغی جماعت نکلنے لگی. نورانی صاحب نے کہا آئندہ ہم ملاد کانفرنس نہیں کریں گے،
سرو کرنا بڑی تکلیف ہے. تبلیغی جماعت صرف تبلیغی جماعت بیچاری کیا کرتی, اور جتنی تکلیف کرو گے تبلیغی جماعت سے, تبلیغی جماعت مولانا الیاس دہلوی کا وہ لشکر ہے جو آج پوری دنیا کے 180 ملکوں میں پہنچ چکا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس لشکر کو روک نہیں سکتی. روک سکتی ہے بولو تو صحیح. اور ان کا کام سوائے سیدھے ساتے 40 میں سے کوئی نہیں رہ گیا, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے. ولی کا سید حسین احمد مدنی سب کو رحمت اللہ علیہ, ساری زندگی نبی کی سنت میں سوچی. ولی کا شیخ محمود الحسن جس کو غسل کرانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو کمر کے ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. کسی نے پوچھا گئے کہ مدنی سے کہ کیا ہوا, فرمایا میرے شیخ الاستاد کو انگریز مالٹا کی جیل میں لوہے کی سراخوں پر لٹا دیتا اور تڑپتے ہوئے اس کی ہڈیوں سے گوشت جل جاتا, لیکن شیخ الہند کا جب ہوش آتا وہ یہی کہتا, اے انگریز میں دلال کا وارث ہوں, میری چمڑی ادھر سکتی ہے, انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا. میرے دوست وہ کتنا عظیم انسان ہے شیخ محمود الحسن جس کے شاگردوں کی تعداد 40,000 علماء سے زیادہ ہے. 40,000 علماء, دارالعلوم دیوبند میں مفتی پیدا کیے, فقیر پیدا کیے, ولی پیدا کیے, امام پیدا کیے, شیخ الحدیث پیدا کیے, مجاہد پیدا کیے, لیکن اس کے مقابلے میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی جس نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے پیدا کیے, انگریز کو سلام کرنے والے پیدا کیے, حیض پہن کر سلوٹ مارنے والے پیدا کیے, لیکن دیوبند نے حسین احمد مدنی پیدا کیا, احمد علی لاہوری پیدا کیا, عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا, اور یہ مولانا محمد علی کبھی محمد علی ظہر نہ بنتا اگر شیخ محمود الحسن کا مرید بنتا. ایک تاریخ تھی, ایک زندہ جاوید کہانی ہے. اس لیے ریاست علی ظفر مجنوری نے کہا, اس وادی دل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے, جو رند جہاں سے اٹھا ہے کیڑے لوہا کہلایا ہے, اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک, ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک چوبار سنوارا ہے ہم نے, اس ملک کے دیسی اگر ہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. دارالعلوم دیوبند اولیاء کی جماعت ہے, مجاہدوں کی جماعت ہے, مفتیوں کی جماعت ہے, پیغمبر کے وارثوں کی جماعت ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے مجھے پیسے جمع کراؤ, کس طرح رائے جس طرح قصور میں پچھلے سال ایک ولی پیدا ہوا اس کو کہتے تھے لوگ یہ ڈبا پیر ہے. کیا کون کا پیر ہے؟ لوگوں کو کہنے لگا ہر مریض مجھے مہینے کے 5 روپے دیا کرے. کتنے روپے دیا کرے؟ 5 روپے. ایک مریض کہنے لگا میں تو نہیں دیتا. کہنے لگا اچھا قیامت کے دن تیری بخشش نہیں کراؤں گا. وہ کہنے لگا میری بخشش تو تب روکے گا اگر تجھے تو جنت میں جانے دے گا. وہ مریض ہی آگے سے پورے دنوں کا تھا. کئی دنوں کے بعد اس کو خواب آیا, اس نے دیکھا ایک دودھ کا پیالہ ہے, ایک پیشاب کا پیالہ, ایک شہد کا پیالہ, ایک پیشاب کا پیالہ. مریض کہنے لگا حضرت جی میں نے خواب میں دیکھا میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں, آپ کا ہاتھ شہد کے پیالے میں. اس نے کہا اگر مجھے 5 روپے مہینے کے مانگ لیتا تیرا ہاتھ بھی شاید کے پیالے میں آ جاتا. مریض نے کہا نہیں, اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹنے لگے, میں آپ کی انگلیاں چاٹنے لگا. دعا کرو اللہ سچے ولیوں کا غلام بنائے. کس کا غلام بنائے؟ سچے ولیوں. ہم سچے اولیاء کے غلام ہیں, ٹھیک ہے, جن کی زندگی میں نبی کی سنت کبھی نہیں چھوٹی. رحیم یار خان کے علاقے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی عقیدت رکھنے والی ایک عورت, اس کا خامن بڑے کچے عقیدے کا تھا. کئی دنوں کے بعد اس کے پیر صاحب آئے. پیر صاحب کو 8 دن گزر گئے. بیوی نے اپنے خامن سے کہا کہ اپنے پیر صاحب سے کہو 8 دن گزر گئے, 8 دن گزر گئے نماز نہیں پڑھی, نماز تو حضور نے کبھی نہیں چھوڑی. مرید نے کہا میرا پیر پہنچا ہوا ہے. اور میرا پیر پہنچا ہوا, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ ویسے پہنچ گیا ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا نماز تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں ہوئی. تو مرید نے ڈرتے ڈرتے جا کر کہا حضرت جی نماز. تو مرید نے آگے سے کہا, پیر نے کہا میں اور نماز؟ انہوں نے کہا ہاں جی. اس نے کہا تو ولیوں کا گستاخ ہو گیا ہے, تو وہابی ہو گیا ہے. اس نے کہا تم یہاں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہو اور مجھے یہاں بیٹھے ہی مدینہ نظر آتا, اور میں یہاں بیٹھے ہی مدینے میں نماز پڑھتا. اس نے بیوی سے آ کر کہا کہ تم مجھے مروانے لگی تھی, میرا پیر تو بڑا پہنچا ہوا ہے, ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا تین یہاں بیٹھے مدینے جا کر نماز پڑھتا ہے، اس کو یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے۔ اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، دوسرا دن ہوا اس نے ناشتہ تیار کیا، سیویاں تیار کی، سیویاں جو پیر کی تھاری سیویاں کی تھی اس کے نیچے گھی ڈال دیا، اوپر سیویاں ڈال دی، نیچے گھی اور میٹھا ڈالا، اوپر میں سیویاں ڈالی، اور جو خلیفہ صاحب کی تھاری تھی اس کے اوپر سیویاں کے اوپر میٹھا اور گھی ڈال دیا۔ جب پیر صاحب کے سامنے ناشتہ گیا، پیر جلال میں آ گیا، کہنے لگا تم وہابی ہو، کہیں گستاخ ہو گئے ولیوں سے تو میری تھالی میں میٹھا اور گھی ڈالا اور خلیفے کی تھالی میں سب کچھ ڈال دیا۔ وہ بھاگا ہوا آیا بیوی کے پاس کہ تو گستاخ ہے ولیوں کی، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ تو نے میٹھا نہیں ڈالا۔ کہنے لگی تم چلو میں میٹھا لے کر آتی ہوں۔ وہ میٹھا تو کیا لانا تھا، مرچے گھوٹنے والا ڈنڈا اس نے اٹھایا، مرچوں والا اٹھا کر وہ بھی پیچھے چلی گئی اور پیر کی کمر پر ایک لگا کر کہنے لگی شرم بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی تو یہاں بیٹھے تجھے مدینہ نظر آتا ہے، سیویوں کے نیچے میٹھا نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے ولیوں کا غلام بنائے۔ کس کا غلام بنائے؟ سچے ولیوں کا غلام بنائے۔ سچے اولیاء کے ہم غلام ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کو رحمت اللہ تعالیٰ، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا بریلوی مسلک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے نام پر گیارہویں بنانے والوں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب، ان کی کتاب غنیت الطالبین کے کسی صفحے پر گیارہویں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایسی من گھڑت ریاستیں پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کی ہے، انسان حرام ہو جاتا۔ کہنے لگے جناب پیران پیر رحمت اللہ علیہ اتنے ولی تھے کہ ایک عورت کے بیٹے کی جان نکل گئی، اس کا اکلوتا لگتا تھا، وہ روتی ہوئی پیران کے پیر کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے لڑکے کی جان ابراہیم نکال کر لے گیا۔ پیران پیر نے ابراہیم کو بلایا، ابراہیم آ گیا اور ایک نیند تماشا مارا ابراہیم کے اور اس سے روحوں کا تھیلا چھین لیا۔ جب روحوں کا تھیلا چھینا تو مردے سارے قبروں سے اٹھ کر بھاگ گئے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے، ابراہیم کو دیکھو، حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے، ابراہیم فوت ہوتے ہیں، حضور کے ہاتھوں میں ابراہیم کی جان نکلتی ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضور نے فرمایا جا ابراہیم انا بصراط کا نام حضور نہیں، میرے بیٹے میں تیرے غم میں بڑا پریشان ہوں، نبی اپنے بیٹے کے غم میں پریشان ہے، نبی اپنے بیٹے سے ابراہیم کو نہیں روک سکا۔ پیران پیر نے ابراہیم کو تماشا مارا، روحیں نکلی اور مردے سارے بھاگ گئے۔ شرم کرو یہاں۔ کہنے لگے جناب مائی رابعہ بچی حج کرنے گئی، خانہ کعبہ سے چار میل پہلے خانہ کعبہ، چار میل پیچھے نکل کر آ گیا استقبال کرنے۔ میں نے کہا بیت رضوان کے موقع پر، حسنہ حدیبیہ کے موقع پر حضور چھ میل باہر بیٹھے ہیں، کفار سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا حضور عمرہ نہیں کر سکتے، پیغمبر بغیر عمرہ اور طواف کے چھ میل پیچھے سے مدینے واپس چلے گئے اور پیغمبر کے لیے تو کعبہ نکل کر نہیں آیا، مائی رابعہ بچی کے لیے تمہارا باپ لے آیا۔ شرم کرنی چاہیے۔ کہتے جناب حضور علیہ السلام معراج پر گئے، چوتھے آسمان پر حضور گرنے لگے تھے تو پیران پیر نے کندھا دیا تھا، پیران پیر رحمت اللہ علیہ حضور کی وفات کے 370 سال بعد پیدا ہوئے۔ جو 370 سال بعد پیدا ہوتا ہے وہ 370 سال پہلے کندھا دینے کے لیے کہاں سے آ گیا؟ بات سمجھنے کی ہے یا نہیں؟ ان کے نام کی گیارہ کرتے ہو؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کیوں کرتے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام کی گیارہ؟ کہنے لگے بہت بڑے ولی تھے۔ میں نے کہا پیران پیر حضور سے بھی بڑے ولی تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا حضور کے نام کی تم گیارہ کیوں نہیں کرتے؟ حضور کے نام کی تم چلو بارہ کرو۔ ٹھیک ہے نا بھائی، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام کی گیارہ کرتے ہو کہ پیران پیر بہت بڑے ولی تھے؟ پیران پیر اگر ولی تھے تو حضور ولی نہیں تھے؟ پیران پیر ولی تھے تو حضور ولی نہیں تھے؟ بولو بھائی، اور بولو تو صحیح بات ہو، حضور ولی نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق ولی نہیں تھے؟ اور توجہ ہے میری طرف، ابو بکر صدیق ولی نہیں تھے، حضرت عمر ولی نہیں تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی ولی نہیں تھے، حضرت حسین ولی نہیں تھے؟ بولو، اب تو بریلوی ہوگا تو وہ کہے گا یہ تو گیارہویں والی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تیری گیارہویں والی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام کی گیارہویں کرنے والوں، ابو بکر صدیق پیران پیر سے بڑے ولی نہیں تھے؟ ان کے نام کی گیارہویں نہیں کر سکتے؟ ان کے نام کی بارہویں کر لو، تیرہویں کر لو، چودہویں کر لو۔ اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے جس بات کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، اس کا ذکر کر کے لوگوں کو پاگل بناتے ہو۔ کسی کے گھر میں آدمی مر جائے تو مردہ ٹیکس لگاتے ہو، تیجے دن کا ٹیکس، ساتویں دن کا ٹیکس، نواں ٹیکس، اکیسواں ٹیکس، چالیسواں ٹیکس، آدمی کے مرنے کی جوڑے، ادھر ضیاءالحق حق ٹیکس لگائے، ادھر ملا ٹیکس لگائے، اس قوم کو ٹیکسوں میں مار دو۔ ٹھیک ہے نا بھائی، قوم کو ٹیکسوں میں مار دیا کہ نہیں مار دیا؟ وہ مرنے کی دیر ہے، مولوی کہتا ہے چاہے قرضہ اٹھا کر پی جاتا ہے, چاہے قرضہ چاہے جناب قرضہ اٹھا کر کھاتا کر. یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں, ہندوؤں کی رسموں کو تم نے دین بنا دیا. ہندوؤں کے ہاں آدمی مرتا ہے تو لاش کو آگ لگاتے ہیں تیل ڈال کر, تین دن تک لاش جلتی رہتی ہے, تیسرے دن کے بعد آگ بجھاتے ہیں تو اس آگ بجھانے کی رسم کو وہ کہتے ہیں رسمیں پھول. کیا کہتے ہیں رسمیں؟ بولو ٹھیک ہے, رسمیں پھول. پرانے لوگوں کو اس واقعے کا پتا ہے کہ تین دن تک ہندو اپنے مردے کو جلاتے رہتے ہیں اور تیسرے دن کہتے ہیں رسمیں پھول. کیا کہتے ہیں رسمیں؟ انہوں نے کھا کو کاٹ کر کھا بنا دیا, انہوں نے رسمیں پھول کہا, انہوں نے رسمیں کول کہا, کوئی فرق رہا؟ وہ تین دن کے بعد آگ بجھاتے ہیں. یہ جناب علی مردے کے گھر سے گھر میں آگ جلواتے ہیں, وہ آگ بجھاتے ہیں یہ آگ ہے. اور اس کے بعد جناب نویں تاریخ کو جب نواں آتا ہے پھر وہ آگ صاف کر کے ہڈیوں کو صاف کر کے رکھا جاتا ہے, اس کو رسمیں نواں کہتے ہیں. پھر جب 40 دنوں کے بعد اس لاش کو گنگا میں پھینکنے جاتے ہیں اس کو رسمیں کیلن کہتے ہیں. اور یہ لوگ اس پاکستان کے جمراتی ملا نے اس قوم کو اتنا تباہ کیا, ہندو کی رسم کی رسمیں کھول رسمیں پھول, اس نے رسمیں پھول کو رسمیں کھول بنا لیا, ہندو کی رسم کی نواں اس نے رسمیں نواں بنا لیا, ہندو کی رسم کی رسمیں کیلن اس نے کیلن کے 40 بنا لیا. اس پاگل کو یہ پتا نہیں اگر یہ نبی کی سنت ہوتی تو یہ سنت کل ہوتا, سنت نواں ہوتا, سنت 40 ہوتا. اور خود کہتے ہیں رسمیں کل اور رسم بھی کبھی دین بنی ہے, خود کہتے ہیں رسمیں کیلم اور رسم بھی کبھی دین بنی ہے. جو رسم ہوتی ہے وہ نبی کی شریعت نہیں ہو سکتی. بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خود رسم کہتے ہیں پھر یہ کرتے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پنجاب میں تو یہ رواج ہے. آج بابا جی فوت ہو گئے, بابا جی کی لاش اندر پڑی ہے, بابا جی کی لاش باہر چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے. چاہیے کیا تھا کہ جب بابا جی فوت ہوئے اسی وقت کلمہ پڑھو, قرآن پڑھو, درود پڑھو, تاکہ اس کے قبر میں جانے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے نامہ اعمال میں چلا جائے. ٹھیک ہے نا, اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ چلا جائے. لیکن یہ تین دن تک تو کچھ نہیں کرتے, تاکہ تین دن تک فرشتے بابا جی کی گوشت مالی کرتے رہے, تیسرے دن کے بعد پھر ملا کو لائیں گے, پھر جنت میں دھکیلیں گے. اور تیرے بابے کو پولیس پکڑ کر لے جائے, تیرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے جائے, تو کبھی تین دن تک تم نے انتظار نہیں کیا کہ تین دن تک پولیس والے اس کو جیتے مارتے ہیں, اسی وقت بھاگ کر جاتا ہے کہ خدا کے لیے پیسے لے لو, اس کو کچھ نہ کہو. یعنی تیرے باپ کو جیل میں لے جائے پولیس, اسی وقت پیچھے جائے اور بابا قبر میں چلا جائے تو تین دن ملا کا انتظار کرتا ہے. شرم کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اسی وقت کلمہ پڑھو, قرآن پڑھو, درود پڑھو. جو آدمی کہتا ہے اسی وقت پڑھو, کہتے ہیں یہ گستاخ ہے, درود کے منکر ہے, یہ جناب ثواب کے منکر ہے. اور جو کہتا ہے تین دن جوتے پڑھنے تو کہتا ہے یہ آج کے رسول ہے, یہ اس کے رسول ہے. اندر بابا جی کی لاش پڑی ہے, باہر چٹائی بھی چاہیے. چاہیے کیا کہ چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھو, کلمہ پڑھو, بھکا لگا ہوا چڑتی ہے, کہتے ہیں افسوس بڑا ہوا بابا جی کا. ایسے ہوتا ہی نہیں. یہ جو کچھ لگایا جا رہا ہے کچھ, اس کچھ کا سواب بھی بابا جی کی روح کو پھنس رہا ہے. یہ جو کچھ لگا رہے ہیں تو کچھ سوچو تو صحیح, جو کام تیرے نبی نے نہیں کیا وہ کام جائز کہاں ہے؟ حضور کے دور میں لوگ فوت نہیں ہوئے؟ مجھے بتاؤ, حضور فوت ہوئے ابو بکر عمر نے نتیجہ کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر فوت ہوئے عمر نے نتیجہ ساتھ چالو ہوا کیوں نہیں کیا؟ عثمان فوت ہوئے علی نے کیوں نہیں کیا؟ علی فوت ہوئے حسنین نے کیوں نہیں کیا؟ حسنین شہید ہوئے زین العابدین نے کیوں نہیں کیا؟ اور پیرا نے تیر فوت ہوئے ان کے لڑکوں نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ جو کام اولیاء نے نہیں کیے, انبیاء نے نہیں کیے, صحابہ نے نہیں کیے, اور وہ کام کر کے اس قوم کو انو نہ بنا, وہ کام کر کے اس قوم کو پاگل مت بنا, ان کی جیبوں کو خالی مت کر, ان غریبوں پر مردہ ٹیکس مت لگا. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ نبی کے فرمان سے تعلق. اولیاء کے طریقے پر چل, یہ اولیاء اللہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کہتے بنا میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ گیارہویں کا تو ثبوت بھی ہے, اس نے کہا بھی گیارہویں کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہے. میں نے کہا قرآن میں کہاں آیا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا. والفجر والیالی میں سر دن دسواں رات گیارہ دن دسواں رات ہے. آپ دنیا کے کسی جاہل کسی پاگل سے اور کسی دنیا کے کافر سے پوچھو تیرے پاس دلیل کیا ہے, وہ دلیل قرآن سے پیش کرے گا. وہ دلیل کہاں سے پیش کرے گا؟ وہ بولے ٹھیک ہے. ایک آدمی سے میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا, کہتا جی میں گھر میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا گھر میں نہیں پڑھ, مسجد میں جماعت سے پڑھ. کہنے لگا قرآن میں آیا کہ اکیلے پڑھ لیا تھا. میں نے کہا قرآن میں کہا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا, ان سلا تنہا ان سلا اکیلے پڑھ لیا تھا, ان سلا تنہا اکیلے پڑھ لیا تھا.
اور تنہا کا مانا تو روکنا ہے عربی میں، ان میں سلاح کا تنہا انفا شاہی ول منکر کہ نماز برائی سے روکتی ہے، اس نے تنہا کا مانا سمجھ لیا کہ پڑھ لیا تھا ترجمہ اپنے پاس سے کر لیا، یہ اسی طرح ہے کہ مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو، لڑکے بیٹھے تھے نا چوک میں، انہوں نے کہا چلو نماز پڑھتے، تب نے کہا پتا نہیں تھا نا وضو کا نا نماز کا، سیدھے گئے بغیر وضو کے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پتا نہیں تھا، ایک دوسرے سے کہنے لگا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، وہ کہنے لگا دو ہوئی ہیں، تیسرا کہنے لگا نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، چوتھا کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا، بولنے ہو گئی ساروں کی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے، عطا اللہ امیر سید سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ تعالیٰ، بڑے ولی گزرے ہیں، جسٹس منیر کی عدالت میں لاہور میں ہائی کورٹ لاہور میں ان کو پیش کیا گیا، جسٹس منیر نے کہا شادی مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے کافر کہتے ہیں، اس نے کہا حضور کے بعد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، کہنے لگا ہاں کفر ہے، شادی نے فرمایا، تو اس نے جسٹس منیر نے مرزا بصیر الدین محمود جو مرزا قادیانی کا لڑکا مرزائیوں کا سربراہ تھا اس کو عدالت میں طلب کیا کہ اپنے باپ کی صفائی کر، وہ آیا جسٹس منیر نے کہا تیرے باپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، مرزا بصیر سے کہا، اس نے کہا میرے باپ کا نام قرآن میں آیا ہے، میرے باپ کا نام جس بے ایمان سے کرو تو کہو قرآن کی بات کرے گا، کہنے لگا میرے باپ کا نام قرآن میں ابھی کہاں آیا ہے، کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا، میں بشرم رسول جاتی من بعد اسمہ احمد، اس احمد سے مراد میرا باپ غلام احمد ہے، حالانکہ اس احمد سے مراد حضور کی ذات ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام عرفت احمد ہوگا فرشتہ محمد ہوگا، یا اس احمد سے مراد حضور کی ذات ہے، لیکن اس مرزا بشیر الدین نے کہا اس احمد سے مراد غلام احمد ہے، شاہ جی نے کہا کہ مرزا بشیر الدین سے کہ مرزا صاحب تمہارے باپ کا نام تو غلام احمد تھا بلکہ تیرے پیوں کے پنجابی کہندے سن گاما کانا، کی کہندے تھی گاما کانا، تو تو کہتا ہے میرے باپ کا نام احمد ہے، تو اس نے کہا میرے باپ کا اصل نام احمد بھی تھا، میرے باپ کا اصل نام احمد بھی تھا، غلام ایسے تھا، غلام نام نہیں تھا ویسی لوگ کہتے تھے، اس کے بعد جناب شادی سے بیان دینے کی باری آئی، اس نے کہا شادی تمہارا نام اصلی کیا ہے بیان دو، شادی نے کہا میرا نام ہے اللہ، میرا نام کیا ہے، انہوں نے کہا مرزا بشیر جی نے کہا تمہارا نام تو عطا اللہ، شادی نے کہا میرا نام ہے اللہ عطا ایسے ہی ہے، اس نے کہا سر غلام ایسے ہی ہے، شادی نے کہا میرا نام عطا ایسے ہی ہے، اس نے کہا شادی نے کہا میرا نام ہے اللہ، اور اللہ ہی نبیوں کو بھیجا کرتا ہے، میں نے اس مردود کو نہیں بھیجا، قرآن سے دلیل جن لوگوں نے دی ہے اپنی طرف سے اس کا جواب بھی علماء نے دیا، اور اس کا جواب بھی میں نے کہا مولوی جی گیارہویں کا کوئی ثبوت ہے، کہنے لگا گیارہویں کا ذکر قرآن شریف سے آیا ہے، میں نے کہا کہاں، کہنے لگا ول فجری والے عالم اثر دن دسواں رات گیارہویں، میں نے کہا میری سمجھ میں بات آتی ہے، قرآن میں تو یہاں اس کا معنی بنتا ہی نہیں ہے کہ دن دسواں رات گیارہویں سے گیارہویں شریف کہاں سے نکلا، پہلے چھوٹی گیارہویں تھی وہ سنبھالی نہیں گئی تو بڑی گیارہویں شریف یہ بھی آتی ہے، میں نے کہا ہماری سمجھ میں بات اور آتی ہے، جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کسی کام میں تو آدمی کہتا ہے میں سسو پنج میں پڑ گیا، میں کس میں پڑ گیا، سچ کہتے چھ تو پنج کہتے پانچ کو چھ اور پانچ گیارہ، تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو سسو پنج میں پڑ جاتا ہے، اور جب مولوی پریشان ہوتا ہے تو گیارہویں گروپ میں پڑ جاتا ہے، تو آج کے بعد جو گیارہویں کی بات کرے تم کہا کرو یہ سسو پنج میں پڑ گیا ہے، کس میں پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، مسئلہ سمجھنا چاہیے، سچے اولیاء کے پاؤں کی مٹی علماء دیوبند کی آنکھوں کا سرما ہے، ولی ولی ہو والا نہ ہو، ولی ولی ہو والا سچا ولی ہو، سچے ولی ہو، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جا، کسی نے پوچھا حضرت اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے، فرمایا بے نمازی صبح تو اٹھ کر سور کہتا ہے اللہ بے نمازی میرے مسئلے نہ لگانا، پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سور کہتا خنزیر کہتا، اور آج دن رات کا ملا کہتا ہے پیران پیر کی گیارہویں کر، نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی، سیدھا جنت میں چلا جائے، جنت میں تیرا باپ لے جائے گا، خالہ جی کا وارا ہے جنت، تجھے حلوے کی لتابی دے کر جنت میں چلا جائے گا، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی تکلیف کر چالیس سال عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی ہے،
حضرت خواجہ سید علی حجویری سب کو رحمت اللہ علیہ جن کو داتا دھن بخش کہا جاتا ہے ولی ہے اس جیسا، حضرت خواجہ منی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کے قرآن اور نبی کو تمام کو نہیں چھوڑا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، بابا جی دلی کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک دکاندار نے بلایا، بلا کر کہا بابا جی تمہاری داڑھی اچھی ہے تو میرے بکرے کی دو مچھی ہے، بابے کے ساتھ مذاق کیا، بابا جی نے کہا اے بھولے بھالے اگر قیامت کے دن میری بخشش ہو گئی میری داڑھی اچھی ہوگی، اگر بخشش نہ ہوئی تو تیرے بکرے کی دو مچھی۔ چند دنوں کے بعد بابا جی کا جنازہ اٹھا، بابا جی کی وفات ہو گئی، جنازہ دلی کے بازار سے گزر رہا تھا، اسی دکان کے پاس آیا تو غیب سے آواز آئی اے دکاندار اللہ کا شکر ہے آج میری داڑھی تیرے بکرے کی دل سے اچھی ہے۔ بابا جی کا جنازہ دلی کے پارک میں میدان میں رکھ دیا گیا، دلی کے میدان میں بابا جی کا جنازہ پڑا ہے، ایک خادم بازا ہوا آگے آیا جنازے کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او لوگو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وصیت ہے، بابا جی نے فرمایا میں فرمایا تھا میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تہجد کی نماز ساری زندگی قضا نہ ہوئی ہو اور اثر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو، وہ میرا جنازہ پڑھائے، بڑے بڑے پیر موجود تھے، بڑے بڑے ولی موجود تھے، کوئی ولی آگے نہیں آیا، کوئی پیر آگے نہ آیا، کوئی مولوی آگے نہ آیا۔ دوپہر 11 بجے کا وقت ہوا، ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کلی پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، آگے جنازہ پکنے کے لیے آگے آیا، جب اس نے میرے دوست کو کپڑا ہٹایا چہرے سے تو وہ جلال الدین التمش اس وقت دلی کا بادشاہ تھا، کہنے لگا جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، میری اثر کی سنتیں کبھی نہیں چھوٹی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، کہنے لگا اللہ میں کیا کروں، بابا جی جاتا ہوا میرا راز پاس کر گیا ہے۔ چنانچہ بابا کا جنازہ اس وقت کے دلی کے بادشاہ جلال الدین التمش کا، ایک وہ بادشاہ دلی کا تھا اور ایک آج پاکستان کے حکمران ہیں، کلبوں میں، ثقافت خانوں میں، جیم خانہ کلبوں میں، بدماشیوں کے اڈوں میں، عیاشیوں میں مصروف ہے، بڑے بڑے افسروں کو دیکھو عیاشی میں مصروف ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک وہ حکمران تھے، ایک آج کا حکمران، جن کی عورتیں بے پرد دربار میں تھے، وہ اسلامی مملکت کا حکمران ہو سکتا ہے؟ ایک مولانا حسن راج کو گرفتار کیا گیا، پورے ملک میں لوگوں نے ہنگامے کیے، ہماری حکومت کو کوئی فرق پڑا؟ اس سے بڑی بھیت اور اس سے بڑی غیرت سے خالی حکومت پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ بھیت آیا نہیں بولو، ایک ایسی کو اغوا کیا گیا، ایک ایسی کو لیا سے پورے پاکستان کے حکمرانوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت تو تمہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسی اغوا کر لیا انجمن سپاہی صحابہ کے کارکنوں نے، اس وقت تکلیف نہیں ہوئی جب لاہور کے اندر اسٹیشن پر بم پھٹا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، جب پشاور میں بم پھٹے لوگ شہید ہو گئے، جس وقت پنڈی میں بم پھٹے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر گئے، کراچی میں بم پھٹا آئے 100 سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے ٹکڑے ہو گئے، تمہیں شرم ہوتی، تمہیں حیا ہوتی، تم اقتدار چھوڑ دیتے، تم کرسی چھوڑ دیتے، لیکن تمہاری غیرت ہو چکی ہے، تمہاری حیا ختم ہو چکی ہے، سارا ملک بھی مر جائے حکمرانوں کو ہلا نہیں آتا۔ بولے نہیں بولو بھائی، مولانا حسن راج دلی کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ وہ ڈاکو تھا، وہ لٹیرا تھا، وہ بدماش تھا، وہ تو تقریر کار تھا، اس نے تو بم مارا تھا، بم والوں کو تم سے پکڑے نہیں جاتے، بم والوں کو تو تمہاری حکومت پکڑنے میں ناکام ہو گئی۔ کیوں ناکام ہو گئی؟ اس لیے کہ بم لوگ نہیں مارتے، بم حکومت مارتی۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیوں مارتی ہے؟ تاکہ اقتدار پر ہمارا قبضہ رہے، لوگ اس جماعتوں کی زد میں رہے، لوگ خوف و ہراسا رہے، ایسا اقتدار کوئی نہیں آیا پاکستان میں۔ مولانا حق نواز کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ عائشہ صدیقہ کی توہین کرنے والا جہنمی ہے، ایک کتاب حضرت عائشہ کے خلاف میڈیا میں چھپی، اس میں حضرت عائشہ کو گالیاں دی گئی، حق نواز نے کہا میں اپنی ماں کا بغیرت بیٹا نہیں، میں ماں کا غیرت مند بیٹا ہوں، میری ماں بھی غیرت مند تھی عائشہ، میں بھی غیرت مند ہوں، میں عائشہ صدیقہ کا چوکی دار ہوں، عائشہ کے دوپٹے کے لیے میں تختہ دار سے نپٹ سکتا ہوں۔ اس جرم میں حق نواز کو ملتان کے سینٹر جیل میں بند کر دیا گیا، یہ جرم تھا۔ تم نے کتابوں پر تو پابندی نہیں لگائی،
اخباروں میں آ چکا ہے کہ ایران کی ایرانیوں کی طرف سے کراچی میں بم پھٹا, ایرانیوں کا اسلحہ پکڑا گیا, ایرانیوں کی طرف سے دھماکہ ہوا, دو ایرانی گروہ لڑے اور ان سے بم برامد ہوئے. اس کے باوجود تم نے ایرانیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی؟ ایرانی سفارت خانہ پاکستان میں لٹیچر مفت تقسیم کرے, ابو بکر عمر کے خلاف, صحابہ کے خلاف, اس پر تم کوئی پابندی نہ لگاؤ. ہم ایسے لٹیچر پر اور ایسی تحریک پر اور ایسی حکومت پر لعنت بھیجتے ہیں جس حکومت کی بنیادوں میں ایرانیت ہو اور خمینیت ہو. پاکستان اہل سنت کا پاکستان ہے, نہ یہاں خمینیت چل سکتی ہے, نہ سیت چل سکتی ہے, نہ قادیانیت چل سکتی ہے. ہم نے 31 جولائی کو لیے میں دوبارہ آل پاکستان سنی کنونشن کا اعلان کیا ہے. اگر 31 جولائی تک لیا کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر نہ کیا گیا, 303 آدمی ہمارے ضلعوں میں بے گناہ قتل کی شہید کیے ہیں, اگر ان پر قتل کا مقدمہ دائر نہ کیا گیا تو پھر 31 جولائی کے بعد پورے پاکستان میں انجمن سپاہی صحابہ تحریک کمائیں. آپ انجمن سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں؟ اس تحریک میں سپاہی صحابہ کے جو ساتھ ہیں, آپ کر کل رات پانچ کل شام کو 5 بجے چوکی اخبار میں اجمن سپاہی صحابہ کا جلسہ ہوگا, اس میں میں لکھ جاتے تفصیلی واقعات آپ کے سامنے جو ابھی تک یہ بیان کروں گا, آپ اس میں شریک ہوں گے. یہ صحابہ کی ناموس کا مسئلہ ہے, ہم کوئی پاگل نہیں گئے, ہمارا تو دماغ بھی خراب ہو گیا کہ 40-40 مقدمے ہمارے اوپر موجود ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے ہم اس طرح در در سے تحریکے چلا رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے کوئی چندہ آپ سے نہیں کٹھا کرنا, ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک صحابہ کے خلاف بکواس بند نہیں ہوتی ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ کل آئیں گے؟ جو کل آئیں گے کھڑا کریں, کل 5 بجے خود آئے, اپنے ساتھ ساتھیوں کو لائیں تو اس یادگار میں کل 5 بجے. اور انجمن سپاہی کا آپ صوبہ سرحد کی ہم نے تشکیل کر لی ہے, انتخابات آج ہو چکے ہیں 1 سال کے لیے انجمن سپاہی صحابہ کے, اور شہر پشاور کا انتخاب بھی ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ جلسے کے بعد انجمن سپاہی صحابہ صوبہ سرحد کے دفتر کا پتہ ہوگا, سب دوست اس دفتر میں یہ تقریب میں شریک ہو. مولانا فضل الرحمان ہمارے قائد کا جمعیت علماء اسلام کے قائد نے لیا میں پرسوں اعلان کیا, میں بھی وہاں تھا, کہ اگر 31 جولائی تک حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے 31 جولائی کے بعد آئندہ راست اقدام کا اعلان کیا جائے گا, ایسا اقدام جس کو پاکستان کی حکومت بھی روک نہیں سکے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے جنگ میں 144 تھی, جنگ میں 144 سے ہم نے 347 ٹکڑے کر دیے تھے اور وہاں جلسہ ہوا جس میں 70,000 کارکن شریک ہوئے تھے, تاریخی جلسہ تھا. محرم کے سیاہ کے جلوسوں کے بارے میں کیا حکم ہے, یہ کسی نے دھوکہ بھیجا ہے, کیونکہ یہ اگر مذہب ہے اور عبادت ہے تو ان کی عبادت امامدارہ میں ہونی چاہیے. یہ جو محرم کے جلوس ہے یہ جلوس بند ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بند ہونے چاہیے نا. اگر یہ عبادت ہے تو عبادت ان کے امامداروں میں ہونی چاہیے, اگر شرارت ہے تو شرارت بند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, جو کہتے ہیں امام بارہ یہ جلوس محرم کے بند ہونے چاہیے, ہاتھ ہاتھ ہے ایک بات. اور دوسری بات ایک دن میں ہمیں پتہ ہے ہماری حکومت اتنی بےحص ہے, ہمارے ہاتھ کھڑے کرنے سے بند نہیں کرے گی. یہ انجمن سپاہی صحابہ کے پاس جب 2 لاکھ کارکن انشاءاللہ بہت جلد جمع ہو رہے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا راج بھی کس طرح سنی کے بازاروں میں جلوس لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مولانا اپنا واقع کو رہا نہ کیا گیا اور 302 کا مقدمہ ایس پی اور ڈی سی میڈیا پر قائم نہ کیا گیا تو محرم میں پاکستان میں اگر حالات خراب ہوئے اس کی ذمہ داری پنجاب کی حکومت پر ہوگی. ٹھیک ہے, نہیں یہ کہتے ہیں کہ مولانا سنواز اندر اس سے ہم پاکستان میں کیا کے ساتھ یہ بچا لیں گے, یہ تمہیں بھول ہے. یہ لئے کا واقعہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا, اور یہ جو پورا کیس ہے لئے کا اس کی تفصیل کل 5 بجے انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اب دعا کرتے ہیں, یہ جلسہ جو ہو رہا ہے اس کے علاوہ کل 5 بجے کے بعد کل رات کو چوک گلا منڈی میں بھی جلسہ ہے,
انشاءاللہ اس جلسے میں خلافت راستہ اور شان رسالت کے عنوان پر بیان ہوگا. کل رات کے جلسے میں بھی آپ شریف ہوں اور آخر میں اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ جن کتابوں کا ہم نے اعلان کیا وہ کتابیں یہاں کتابوں کا پیچھے لگا ہوا ہے. ہر آدمی کتابوں کا ایک سیٹ ضرور خرید کر لے جائے. بڑی معلوماتی فنیوں کا لٹریچر ہے اور مفتی خلیل برکاتی کی کتاب ہے. ہر آدمی یہ کتابیں ضرور لے کر جائے. بڑی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب موجود ہے اور حضرت مفتی خلیل برکاتی کی جو بریلوی سے دیوبندی ہوئے ان کی کتاب بھی موجود ہے.